لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، عید بھی گزر چکی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں ہی صحیح، ضعیف درجے میں ہی صحیح، ہر ایمان والے کو، تقریباً ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ہمت توفیق نصیب فرماتے ہیں، نمازوں کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کی، تراویح کی، تقریباً ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، اور جس نے یہ ہمت دی اور توفیق دی تو وہ دی اس لیے کہ قبول نہ، اس لیے نہیں دی کہ قبول نہیں کریں گے، دی اس لیے کہ قبول کریں گے، ورنہ توفیق نہ دیتے. لیکن جو جس چیز کی توفیق اور ہمت اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نصیب فرمائی، یہ ہمت برقرار رہے، یہ توفیق جاری رہے، اس کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے کہ رمضان کے اندر جو ہم نے معمولات اختیار کیے، جو نیکیاں کیں، وہ سال بھر میں مزید کرتے رہیں، وہ جاری رہیں، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. تین طریقے تو قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، چوتھا طریقہ حدیث میں. یہ چار طریقے ہم اختیار کر لیں، چار طریقے اگر اختیار کر لیں تو رمضان کی برکات سارا سال محسوس ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے. تو ان میں سے پہلا طریقہ وہ یہ دعا ہے، اس دعا کا پڑھنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ، اے ہمارے رب، رب سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس دعا کو سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، گویا بادشاہ خود درخواست کا مضمون سکھا رہا ہے کہ اس دعا، اگر تمہیں اپنا کام بنوانا ہے تو ان الفاظ میں ہم سے درخواست مانگ لو، درخواست کر لو. تو جب بادشاہ خود دعا کا مضمون سکھا رہا ہو، درخواست کا مضمون سکھا رہا ہو، تو واضح اشارہ یہی ہے کہ قبول کرنا چاہتا ہے. لہذا رب کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا آغاز فرمایا، یہ دعا ہمیں سکھا دی. اور رب کے معنی پالنے والے کے ہوتے ہیں، پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اور پالی ہوئی چیز کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ رب کے نام کے ساتھ اس دعا کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو آپ ہمارے پالنے والے ہیں، رب ہیں، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو ہی جاتی ہے، لہذا ہم کو پالنے کی وجہ سے آپ کو جو محبت ہم سے ہے، اس کا واسطہ دے کر ہم یہ دعا آپ سے مانگ رہے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دلوں کے ٹیڑھے پن سے، ٹیڑھے پن کو ذکر فرمایا، اور یاد رکھیے بات یہ ہے اصل میں, یہاں یہ دعا نہیں سکھائی کہ اللہ ہمیں استقامت سے رکھیے جاری رکھیے, نہ یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. تو عربی کی ایک کہاوت یاد آ گئی, عرب میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر یہ دن ہی دن قائم رہتا, رات نہ ہوتی, تو اس دن کی قدر ہمارے نزدیک کچھ بھی نہ ہوتی. رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا, پھر اچانک ایک وقت گزرنے کے بعد صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے. تو اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر معلوم نہ ہوتی, اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کی قدر بھی کوئی نہ کرتا. تو رف الاشیاء بازدادها, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر غربت نہ ہوتی تو امیری کی اور تونگری کی کوئی قدر نہ کرتا. غریب کو دیکھ کر امیر آدمی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے مجھے ایسا نہیں رکھا, لاکھوں سے آپ نے مجھے بہتر رکھا ہوا ہے, لاکھوں کروڑوں سے بہتر اللہ آپ نے اچھی حالت میں رکھا ہے. یہ چیز دیکھ کر اپنی قدر معلوم ہوتی ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. لہذا تعرف الاشیاء بازدادها, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. لہذا اللہ نے یہاں ضد کو ذکر فرمایا تاکہ ہدایت کی قدر معلوم ہو, تاکہ استقامت کی قدر معلوم ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی, صحیح راستہ آپ نے چلایا بھی ہمیں صحیح راستے پر, اور اس کے بعد آپ ہمیں ہٹا دیں, ایسا نہ کیجیے. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت نصیب فرما دیجیے. ہب کا لفظ ذکر فرمایا, ہبا یعنی جو کہ بغیر عوض کے ہوتا ہے, بغیر بدلے کے ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا, یعنی بغیر کسی بدلے کے آپ کو کوئی چیز دے دے وہ محض اس کا فضل و کرم ہے. لہذا یہاں پر یہی لفظ ذکر فرمایا, ہب لنا, کہ ہم نے کوئی عبادت نہیں کر رکھی, ہم نے کوئی ایسے اعمال نہیں کر رکھے کہ ہم آپ سے انعامات مانگیں, لہذا آپ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے. ذالک تفضل محض بدون شائبۃ الوجوب علیہ تعالی شانہ, یہ الفاظ تفسیر روح المعانی میں ہیں. یہ محض اللہ کا فضل و کرم مانگا جا رہا ہے, بغیر شائبۃ الوجوب علیہ تعالی شانہ, بغیر وجوب کے شائبے کا کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز نعوذ باللہ واجب ہو رہی ہو کہ ہمیں وہ دیں عطا کریں, نہیں, محض اللہ کا فضل و کرم مانگا جا رہا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ, آپ اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت نصیب فرما دیجئے. اور یہاں پر رحمت کے معنی کیا ذکر فرمائے تفسیر روح المعانی میں, فرمایا کہ وہو التوفیق علی الثبات علی الحق, یہ توفیق مانگنا ہے. رحمت سے یہاں مراد وہ توفیق مل جائے کہ ہم حق بات پر, صحیح راستے پر استقامت سے رہیں, چلتے رہیں. اس کو گویا کہ طلب کیا جا رہا ہے. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, اے إِنَّكَ لِأَنَّكَ کے معنوں میں ہے, کیونکہ آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. کثیر العطا, وہاب کے معنی کثیر العطا, بہت زیادہ عطا کرنے والے. تو ایک تو یہ دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یہ دعا استقامت کی دعا ہے. جو کچھ ہم نے رمضان میں اعمال کیے, ہم ان پر قائم رہیں, اس کے لیے یہ دعا ضروری ہے. اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن میں ذکر فرما دی, سکھا دیا ہم کو کہ ان الفاظ میں ہم سے مانگو. یہ پہلا نسخہ ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یہ استقامت کا پہلا نسخہ. دوسرا نسخہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ بھی قرآن میں ذکر فرمایا اور وہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نعمتوں پر تو اللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. تو رمضان کے اندر تراویح کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا یا سننا، تسبیحات کا پڑھنا، صدقات و خیرات کا کرنا، نیکیوں کا کرنا، یہ نعمت ہے. اس نعمت پر اگر شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. تو دوسرا نسخہ شکر کی ادائیگی ہے، شکر ادا کرنا. اور شکر کے دو مطلب ہیں، ایک تو زبان سے الحمدللہ کہنا، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، جب نعمت یاد آ جائے یا جب نعمت کو دیکھیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ. اور دوسرا مفہوم شکر کا وہ تقوی ہے، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اے صحابہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو شکر کے حقیقی معنی تقوی کے ہیں. تو دو چیزیں ہوئیں کہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، اور دوسرا تقوی اختیار کیا جائے یعنی گناہ سے بچا جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے جان لڑا کر. یہ دوسرا نسخہ ہے استقامت کا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں. تیسرا نسخہ وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ تیسرا نسخہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی ہمارے دین سے پھر جائے تو ہم عنقریب ایک قوم لے آئیں گے، دیر نہیں گزرے گی، عنقریب ہم ایک قوم لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے. یحبہم و یحبونا اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی عاجزی اور انکساری سے پیش آنے والے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے اللہ کے لیے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لاؤ ہاتھ، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ، بیعت فرمایا. یہ بیعت ہونا سنت ہے، سنت. تو بیعت ان الفاظ میں فرمایا کہ کہو یہ الفاظ، حضور الفاظ کہتے تھے اور صحابہ ان کو دہراتے تھے، تو فرمایا یہ الفاظ کہو کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، شریعت پر چلوں گا، سنت پر چلوں گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، ان الفاظ کو کہو اور مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان دو آیتوں سے پتہ چلا استقامت کا حصول اہل استقامت کی صحبت ہے. اللہ نے جن کو استقامت کی نعمت عطا فرمائی ہے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان کی صحبت اٹھانا ہے، اس سے استقامت خود بخود نصیب ہو جائے گی. کونوا مع الصادقین، اور اہل محبت کا ذکر دوسری آیت میں فرمایا یحبہم و یحبونا میں. معلوم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، تم میں سے اگر کوئی ہمارے دین سے پھر گیا تو ہم محبت کرنے والوں کو لائیں گے. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, تو ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو ہم سے محبت کریں گے اور ہم ان سے محبت کریں گے. تو معلوم ہوا اہل محبت دین سے پھرنے والے نہیں ہوتے, وہ استقامت سے رہتے ہیں. لہذا یہ تیسرا نسخہ ہے اہل محبت کی صحبت, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرما رکھی ہے ان کی غلامی اختیار کرنا. اور چوتھا نسخہ رمضان کی نیکیوں پر استقامت کا, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا, فرمایا کہ من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ثم اتبعه ستا من شوال, پھر شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھ لیے اس نے, چاہے متفرق رکھے چاہے ایک ساتھ رکھے, اس کا اختیار ہے, ایک ساتھ رکھ لیں چھ روزے یا الگ 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 کر لیں, بہرحال شوال کے مہینے میں چھ روزے پورے ہو جائیں. تو پہلے رمضان کے جس نے روزے رکھے ہوں, پھر چھ شوال کے روزے رکھ لیے ہوں, کانا کا صیام الدہر, حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے. تو یہ استقامت کا چوتھا نسخہ ہے جو حدیث میں حضور نے بیان فرمایا کہ رمضان میں جو اللہ نے نعمتیں دی اس کو سارے سال تک پھیلا لو, اگلے رمضان تک پھیلا لو. تو 30 دن کے روزے, اگر 29 کا بھی چاند ہو تب بھی ثواب 30 کا ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ نیت 30 کی ہوتی ہے ایمان والوں کی کہ ہم 30 روزے ہوئے تو ہم 30 ہی رکھیں گے. یہ نیت نہیں ہوتی کہ اگر 30 کا چاند ہوا تو ہم 29 ہی رکھیں گے, ایسی نیت نہیں ہوتی. 30 کا چاند ہو تو 30 کے ہی روزے رکھیں گے, یہی نیت ہوتی ہے تو اللہ ثواب بھی 29 روزوں پر 30 کا ثواب دیتے ہیں. ایک روزے کا ثواب مفت میں ملتا ہے اگر 29 کا چاند ہو تو. تو یہ 30 روزے ہوئے, اور من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو یہ 30 نہیں ہوئے بلکہ 300 روزے ہو گئے, 300 روزے قرآن کی اس آیت کی روح سے 300 روزے ہو گئے, اور 6 روزے یہ اور ملا لیے شوال کے, تو یہ 6 روزے نہیں بلکہ 60 روزے ہوئے. من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالیہ, تو یہ 60 روزے 360 ہو گئے, یہی سال کے دن ہوتے ہیں. تو گویا کہ پورے سال تک رمضان کی برکات کو پھیلا لیا جائے, یہ چوتھا نسخہ ہے. پہلا نسخہ ربنا لا تزغ قلوبنا, اس دعا کا پڑھنا ہے, مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار. دوسرا شکر گزاری, زبان سے بھی شکر ادا کرنا, عمل سے تقوی کے ساتھ تقوی اختیار کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. تیسری استقامت کا تیسرا نسخہ اہل محبت کی صحبت, اور چوتھا نسخہ شوال کے 6 روزوں کا رکھنا. یہ 4 نسخے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے, جو قرآن و حدیث کے نسخے ہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ استقامت نصیب فرما دیتے ہیں, سال بھر اللہ تعالیٰ استقامت سے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے. یہ اور الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. یہ کہا حدیث نہیں ہے, کہاوت ہے, یہ صوفیہ کا قول ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت اللہ کسی کو دین پر جماؤ نصیب فرما دیں, ثابت قدمی نصیب فرما دیں, تقوی میں ثابت قدم رکھیں, فرمایا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں, کیا ان سے بیعت ہو جائیے, ان کو شیخ بنا لیجیے. معلوم ہوا ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں, کوے بھی ہوا میں اڑتے ہیں, کوئی ان کی کا معتقد نہیں ہوتا. یا کوئی ہے معتقد کہ بھائی واہ کیا ہوا میں اڑ رہا ہے کوا. معلوم ہوا ہوا میں اڑنا, ہم بھی مانتے ہیں ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں, مکھیاں بھی ہوا میں اڑ رہی ہیں. اصل چیز سنت پر, اتباع سنت پر جمنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, دین کے راستے پر ثابت قدمی کو کے ساتھ چلنا ہے. یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. ہوا میں اڑنا کیا کرامت ہے, گو ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن. کوئی اگر آدمی ہو جو رات دن ہوا میں اڑتا ہو, تو کسی شاعر نے کہا گو ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. لیکن اگر تاریخ سنت ہے سنت کے خلاف چلتا ہے شیطان شمار کرو, ولی نہیں ہے یہ, شیطان ہے شیطان. آپ تھائی لینڈ میں چلے جائیے, تھائی لینڈ وغیرہ یہ جو ممالک ہیں جہاں بدھ مذہب کے لوگ رہتے ہیں, آج بھی وہاں ایسے بدھسٹ موجود ہیں جو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چل کے جاتے ہیں اوپر, ان کا پاؤں بھی نہیں بھیگتا. نفس کے خلاف چلنے کی وجہ سے ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی. بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں کھاتے, شادی کی آرزو ہے شادی نہیں کرتے, نیند آ رہی ہے تو سوتے ہی نہیں, نفس کے خلاف چلتے ہیں. اب اس سے قوت قلبیہ حاصل ہو گئی, دریا پہ چلتے ہیں ان کی چپلیں تک نہیں بھیگتی. لوگ بڑے معتقد ہوتے ہیں مگر جہنم میں جائیں گے اگر ایمان کے بغیر گئے تو. کیا یہ کوئی کرامت ہے؟ اس کو کرامت کہتے ہیں؟ تو بھائی اصل چیز استقامت ہے, یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے. لاؤ بھائی وہ دے دو کچھ کچھ باتیں بھائی ضروری عرض کرنی ہے تاکہ یہ باتیں جو میں یہاں کرتا ہوں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. جیسا کہ بعض لوگوں کا, بعض جو بیچارے علم کی کمی, جو میں پہلے عرض کر دوں کہ اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے. یاد رکھیں اس بات کو, یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, یا تو محبت کی کمی یا علم کی کمی. تو جہاں پر علم نہ ہو وہاں پر بھی اعتراض اپنی جگہ بنا لیتا ہے, علم ہو تو پتہ چل جائے گا ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے, کیوں اعتراض کی کیا گنجائش ہے اس میں. اور محبت ہو کہ بھائی نہیں یہ غلط نہیں کر سکتے, محبت کامل ہو یا تو وہاں پر اگر یہ بھی نہ ہو تو وہاں پر بھی اعتراض اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے اب میں عرض کرتا ہوں چند چیزیں. میں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت معارف القرآن ہے, یہ 8 جلدوں میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے بانی تھے ان کی تفسیر ہے 8 جلدوں میں, اس کی ایک جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, مستند تفسیر ہے, سارے علماء اس کو مانتے ہیں. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلافہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا میں کیا یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. بہت سے لوگ یہاں ایسے موجود ہوں گے جن کو شاید میری باتوں سے اتفاق نہ ہو, اس لیے میں عرض کر دوں کہ بھائی یہ باتیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. دعا زور سے کرانے کے بارے میں مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں, ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, قرآن کی آیت ہے, اپنے رب سے دعا کرو عاجزی, تضرع عاجزی انکساری کے ساتھ, وخفیہ اور چپکے چپکے سے دعا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے, اگر کسی کو اس میں اختلاف ہے تو اللہ سے اختلاف ہوا اس کو. تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیے ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے, یہ مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں. ائمہ کو برا کہہ رہے ہیں, ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو, مسجدوں کے اماموں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. قرآن و سنت کی اس تلقین کو, یعنی آہستہ آواز سے دعا کرانے کو, آہستہ دعا کرانے کو, اور بزرگان سلف کی ہدایات کو یکسر چھوڑ بیٹھے, یکسر چھوڑ بیٹھے. یہ مذمت ہو رہی ہے اماموں کی, مسجد کے اماموں کی, اور کون کر رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان. ہر نماز کے بعد ایک مصنوعی سی کارروائی ہوتی ہے, ہر نماز کے بعد ایک مصنوعی سی کارروائی ہوتی ہے. بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو آداب دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ, آداب دعا کے بھی خلاف ہیں. یعنی اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا مانگو چپکے چپکے, وہ بلند آواز سے مانگ رہے ہیں. تو آداب دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نماز میں بھی خلل انداز ہوتے ہیں جو مسبوق ہونے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہیں. ایک دو رکعتیں نکل گئیں اور امام زور سے دعا کرا رہا ہے, جن کی نماز رکعتیں نکل گئیں مسبوق ہیں ان کا کیا ہوگا بھائی؟ ان کے تو کانوں میں آپ آواز ٹھوس رہے ہیں, نہ وہ سورہ فاتحہ صحیح طرح پڑھ پائیں گے, نہ سورت ملا پائیں گے, اتحیات بھول جائیں گے, مگر آپ کو کیا ہے. تو بھائی یہ غلبہ رسوم نے, آگے فرماتے ہیں, غلبہ رسوم نے اس برائی اور مفاسد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے. رسوم رسم رسم ہے اس کے غلبے نے اس برائی کو ان کے اماموں کی نظر سے اس کو اجھل کر دیا ہے. کسی خاص موقع پر خاص دعا پوری جماعت سے کرانا مقصود ہو, ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر بلند آواز, یہ تو ہے معاملہ نمازوں کے بعد کا کہ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں, صرف اس وقت گنجائش ہے جب کوئی بھی نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو, کسی کی رکعت نہ نکلی ہو, تو آپ چلیے کبھی کبھار بلند آواز سے دعا کرا لیجیے. لیکن اکثر ایسی نمازیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ایک ایک صف دو دو صفوں کی نماز ایک رکعت دو رکعتیں نکل جاتی ہیں, تو اس صورت میں کہاں گنجائش ہوئی. اگر کوئی لا سکتا ہے کسی مفتی سے تو ہمیں بھی لکھوا کے لائے, ہم بھی منتظر ہیں, ہم بھی منتظر ہیں. تو کسی خاص موقع پر خاص دعا پوری جماعت سے کرانا مقصود ہو, ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر بلند آواز سے دعا کے الفاظ کہے اور دوسرے آمین کہیں, اس کا مذائقہ نہیں مگر اس کی بھی شرط ہے. شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز اور عبادت میں خلل کا موجب نہ بنے, دوسروں کی نماز میں خلل نہ ہو رہا ہو, اور ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالیں, ایسا کرنے کی عادت مت ڈالیں, کبھی کر لی کبھی نہ کی, تاکہ عوام یہ نہ سمجھنے لگیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ آج کل عام طور سے ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی کہ جہری دعا زور سے دعا کرانے کا جواز اس موقع پر ہے کہ جب کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو, اس کی تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ کبھی کرا لیں, اس کی بھی عادت نہ ڈالیں زور سے دعا کرانے کی, کبھی کرا لیں کبھی نہ کرائیں, ورنہ عوام یہی سمجھیں گے کہ طریقہ یہی ہے بس, ہمیشہ یہی دعا جہری دعا یعنی زور سے دعا کرانے کا ہی طریقہ صحیح ہے, ان کے ذہن میں یہی پیوست ہو جائے گا. لہذا یہ مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ, میں تو بہت طالب علم آدمی ہوں, میں ان کی عبارت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں, سنا دی بلکہ آپ دوسری جگہ سے ذرا سن لیجئے. یہ کتاب ان کے بیٹے کی ہے, یہ بھی اس وقت دنیا اسلام کے سب سے بڑے مفتی میرے نزدیک یہی ہیں, مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ, ان کی بات سن لیجئے. اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دعا اس طرح ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر دعا فرما رہے ہیں اور صحابہ اپنے طور پر دعا فرما رہے ہیں. سن لیا آپ نے, حضور کے زمانے میں دعا اس طرح ہوتی تھی کہ حضور اپنے طور پر دعا فرما رہے ہیں, صحابہ اپنے طور پر دعا فرما رہے ہیں, بس ہاتھ اٹھا دیے, حضور اپنی دعا فرما رہے ہیں, صحابہ اپنی دعا فرما رہے ہیں. آج کل دعا کا جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ امام دعا کے الفاظ کہتا ہے اور باقی لوگ اس پر آمین کہتے ہیں, یہ طریقہ روایات میں کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, یہ طریقہ روایات میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, لیکن یہ طریقہ ناجائز بھی نہیں, یہ طریقہ ناجائز بھی نہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز بھی قرار نہیں دیا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی ایسے نہ کرایا کرو. یہاں تک بھی ٹھیک ہے, یہ تو ہم بھی میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو, کسی کی رکعتیں نہ نکلی ہوں, تو نماز کے بعد بلند آواز سے دعا کرا لیجئے, کوئی اور کبھی کبھی کرا لیجئے, کبھی کرائیے کبھی نہ کرائیے, تو ان دو شرطوں کے ساتھ نماز کے بعد دعا کرانا بھی بلند آواز سے صحیح ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ ناجائز بھی نہیں ہے. لیکن جو اگلی بات ہے یہ بڑے کام کی ہے, اصل جھگڑا اس کا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرے تو کوئی گناہ نہیں, یہ میں نے یہ بات پوری ہو گئی. لیکن اب یہ بات سنیے گا ذرا غور سے, لیکن اگر کوئی شخص دعا کے اس طریقے کو لازمی قرار دے دے, یعنی زور سے دعا کرنے کو لازمی قرار دے اور اس کو نماز کا ضروری حصہ بنا دے, اور اس طریقے پر دعا نہ کرنے والے پر تان و تشنی کرے کہ یہ تو امام ایسے ہی ہے, یہ تو غلط کر رہا ہے, ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو 50 سال سے 60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کے آبا و اجداد یا ہمارے آبا و اجداد 60 سال سے اگر چائے میں مکھی ڈال کے پینے کے عادی ہوں, چائے اس وقت تک نہ پیتے ہوں جب تک مکھی مار کے ڈالیں اس میں پھر پئیں, تو کیا ہم بھی ایسے ہی کریں گے؟ ہماری بھی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے یا نہیں دی؟ ایک طریقہ غلط ہے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص دعا زور سے کرانے کے اس طریقے کو لازمی قرار دے دے اور اس کو نماز کا ضروری حصہ بنا دے اور اس طریقے پر دعا نہ کرنے والے پر تان و تشنی کرے, تو اس صورت میں یہ عمل بدعت ہو جائے گا. بدعت الا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت ضلالت ہے, گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے, جہنم. میں نہیں چاہتا کہ میں اور میرے نمازی سب جہنم میں جائیں. الحمدللہ میں جب بھی دعا کی قبولیت کا موقع آتا ہے میں اپنے لیے اپنے تمام نمازیوں, جو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہو, چاہے میرا مخالف ہو موافق ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, میرے پیچھے نماز پڑھتا ہو, اے اللہ اس کو اولیاء صدیقین میں بنا دیجئے. میں بھی اور میرے میں تو ہر دفعہ یہ دعا کرتا ہوں, تلاوت کروں جب دعا کرتا ہوں, نماز کوئی قبولیت دعا کا موقع ہو, حرم شریف میں حاضری ہوئی تو میں دعا کرتا ہوں. میں تو نہیں چھوڑتا اپنے نمازیوں کو, چاہے کوئی میرا موافق ہو مخالف, مجھے اس سے غرض, میرے پیچھے نماز تو پڑھتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیے, میں نہیں چاہتا کہ ہم سب بدعت میں اس یہ چونکہ آج کل لوگ زور سے دعا کرانے کو لازمی قرار دیتے ہیں, جو نہ کرائے اس پر تان و تشنی کرتے ہیں, لہذا ان کا یہ عمل, ان کا ایسا کرنا اس کو بدعت بنا رہا ہے, اس عمل کو بدعت بنا رہا ہے, یہ خود بدعت ہو گیا. ہم بدعت پر چلیں, ان کے کہنے میں آ کے ہم بدعت کا ارتکاب کریں, تو ایسا کرنا ظاہر ہے کہ جائز نہیں. اور پھر یہاں آ کر لوگ کوئی مؤذن صاحب کو تنگ کرتا ہے, بھائی عمل میں نے کیا ہے, یہ ان کے پاس آتے ہیں شفیع صاحب کے پاس کہ بھائی یہ امام صاحب نے ایسا کیا, وہ ظہیر صاحب آج موجود نہیں ہے, وہ ظہیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, بھائی عمل میرا ہے مجھ سے آ کے پوچھو. تو میں نے کہا بھائی, کہنے لگے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. میں نے کہا یہ کہنا بھی غلط ہے, بہت سے لوگ جو میرے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں کیا یہ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں, ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں, سفر میں میرے ساتھ جاتے ہیں, تو کیا ان سے پوچھ لیجئے کیا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, کوئی کلیشن کوف لے کے بیٹھا ہوں, ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. میں نے ظہیر بھائی کو کہا, میں نے کہا یہ کہنا لوگوں کا غلط ہے کہ ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے. دیکھیں میں نے ظہیر بھائی سے کہا, اگر ان کے گھر میں میں ان کی عورتیں بیٹھی ہوں گھر میں اور میں بغیر کہے اجازت کے گھس جاؤں یا ان کے پیسے کھا کے بیٹھ جاؤں, اس وقت بھی مجھ سے ڈریں گے؟ اس وقت تو ڈنڈا لے کے میرے پیچھے بھاگیں گے, لاؤ ہمارے پیسے دو, یا تم ہمارے گھر میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تم ہمارے گھر میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے, کون ہوتے ہو تم؟ اس وقت تو میرے اوپر غصہ ہوں گے, اس وقت نہیں ڈریں گے. تو معلوم ہوا یہ ڈر وار کچھ نہیں ہے, یہ سب ایسی رسم و رواج کی پابندی کے لیے کر رہے ہیں. میرے پاس ایک آدمی نہیں آتا کہ بھائی آپ نے یہ عمل کرتے ہیں اس کی ثبوت کیا ہے قرآن و حدیث سے, تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, قرآن سے حدیث وغیرہ سے یہ ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضور کا بھی یہی عمل تھا, صحابہ کا بھی یہی عمل تھا. اب یہ رواج ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بھی بہت بڑے بڑے بدعتی ہیں, آدھا کام تو بدعتیوں کا ہمیں ہمارے امام وغیرہ علماء کر دیتے ہیں, تو بھائی میں نہیں کر سکتا ایسا. میں نے اللہ والوں کی صحبت اس لیے نہیں اٹھائی کہ میں ان کا نام پہ دھبا لگاؤں, جو انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے وہ میں آپ کے سامنے, وہ کہاں گیا دوسرا پرچہ؟ اچھا اب یہ ذرا سنیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر تو جگہ ایسا ہی ہوتا ہے, سارے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے, اکثر جگہوں پہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا جی اکثر جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے تو میں اب آپ کو ایک عبارت اور سناتا ہوں, یہ بھی ذرا دل تھام کے سنیے گا یہ عبارت. یہ عبارت ہے امام ربانی مجدد اپنے وقت کے جو مجدد تھے, یعنی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عبارت, شیخ احمد سرہندی ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی, سارے ہمارے اکابر نے ان کو اپنا بڑا مانا ہے. اب یہ کیا فرما رہے ہیں, اس دور, یہ اس دور کی بات, سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے, یہ عبارت سینکڑوں سال پہلے کی ہے, آج کل تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی. فرماتے ہیں اس دور کے اکثر علماء بدعات کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ میں نے مکتوبات امام ربانی صفحہ نمبر 54 دفتر نمبر 3 حوالہ بھی لکھا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہوائی بات کروں گا. اس دور کے اکثر علماء بدعات کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں. جو بدعتیں چاروں طرف پھیل گئی ہیں ان کو مخلوق کا تعامل سمجھ کر ان کے جواز بلکہ استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے، اور بدعات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ عبارت ہے مکتوبات صفحہ نمبر 54 دفتر نمبر 3، یہ حوالہ بھی موجود ہے. یہ میں نے بہت ساری چیزیں اس سے نکالی ہیں اور میں لکھ رہا ہوں اب بھی تفصیل کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ایسی بات، ایک عالم نے مجھ سے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بدعت ہے. بدعت کیونکہ لوگ اس کو آج کل ضروری قرار دیتے ہیں اس عمل کو، لہذا ان کا ضروری قرار اور نہ کرنے پر تان و تشنی کرتے ہیں، اس لیے بدعت ہو گیا. لہذا بھائی میں، آپ حضرات موجود ہیں، میں امامت سے استعفیٰ دے سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، یہ عمل نہیں چھوڑ سکتا کہ میں بدعت کا ارتکاب کر لوں. کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے اس سے اچھی جگہ اللہ دلوا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کی خدمت کے لیے اس سے اچھی جگہ مل جائے گی اگر یہاں سے مجھے نکالا گیا تو، کوئی بات نہیں، مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن میں یہ چیز نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. سنت، یہ سنت کے راستے کی رہنمائی میں آپ سے کر رہا ہوں بھائی، اس میں تو ساتھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، ارے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ میں اور سرکشی کے کاموں میں تعاون مت کرو. اللہ کا حکم ہے قرآن میں. اس لیے میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، میں آپ سے معاونت کا متمنی ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے اکابر کی موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی، حوالہ بھی بتا دیا. لہذا یہ تو آپ کو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ بھائی یہ چیزیں غلط رائج ہو چکی ہیں، جو صحیح چیز ہے وہ یہ ہے جو ان کتابوں میں موجود ہے، ہمارے اکابر نے لکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، عمل بھی تو ہونا چاہیے صراط مستقیم پر. بس یہی سنت ہے. فیاض صاحب کی بیٹی کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو عافیت نصیب فرمائے. جہانگیر خان، انور خان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو خوب صحت عطا فرمائے. جامع مسجد الفلاح ایف سی ایریا میں دراسات کے کورس اور حفظ قرآن کی کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. داخلے کے خواہش مند حضرات جامع مسجد الفلاح میں رابطہ کریں. ایک خاتون کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کو سنت کے راستے پر استقامت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ صحیح راستے کی ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جن بیماروں نے یہ پرچیاں بھیجی ہیں، اللہ ان سب کی بیماریوں کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اعزاء اقربا کو، سب کو اے اللہ صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ استقامت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ اعمال کیے سارا سال ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا بھی بھائی احتیاطاً کبھی ہم آہستہ کرائیں گے اب آئندہ، تاکہ لوگوں کا ذہن نہ بنے کہ یہی طریقہ ہے. لہذا مفتی شفیع صاحب کی عبارت سامنے آ گئی کہ اس کی بھی عادت نہ ڈالیں، کبھی کرا لی کبھی نہ کرائی، تو کبھی زور سے کرا لی کبھی آہستہ اور کبھی بالکل ہی نہ کرائی، تاکہ ذہن نہ بنے کہ یہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.